بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب، آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰا شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامن سورہ آل عمران کی آیت 64 کی تلاوت اور اس آیت کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے حسین مسکری۔ اور سامن اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامن عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا۔ پروگرام کلام نور کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور اس پروگرام کے بعد آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامعین، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق شام 6:30 بجے سن سکتے ہیں، اور رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تو سامعین، اب سے کچھ لمحوں بعد صبح کی نشریات میں خبروں کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے خواتین کے بارے میں مغربی دنیا کے دعووں کو ریاکارانہ اور ان کے عمل کو حوث پرستی اور استحصال پر مبنی قرار دیا ہے۔ اسلامی مقدسات اور مذہبی اور قومی اقدار نیز ایرانی حکام کی توہین کرنے والے فرانسیسی میگزین کے تضحیک آمیز اقدام کے بعد اسلامی جمہوری ایران میں تعینات فرانسیسی سفیر کو محکمہ خارجہ میں طلب کیا گیا۔ اور ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ میں 4,000 سے زائد مکانوں پر مشتمل مسلمانوں کی ایک بستی کو منہدم کر دینے کے فیصلے کے خلاف بستی والوں کا احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے خواتین کے بارے میں مغربی دنیا کے دعووں کو ریاکارانہ اور ان کے عمل کو حوث پرستی اور استحصال پر مبنی قرار دیا ہے۔ بدھ کو ثقافتی، سماجی اور سائنسی شعبوں میں سرگرم ایرانی خواتین نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر آپ نے خواتین اور صنف نسواں پر مغربی دنیا کے مظالم اور اس کی وجوہات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب کے دوران فرمایا کہ مغرب نے خواتین کو سستی افرادی قوت اور مردوں کی حوث پرستی کے وسیلے کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور اسی لیے آزادی کے جھوٹے نعروں کے ذریعے خواتین کو گھر سے باہر نکالا اور انہیں سرمایہ داروں کے کارخانوں میں سستے لیبر کے طور پر استعمال کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے خواتین کی آزادی اور حقوق نسواں کے بارے میں مغرب کے دعووں کو بے شرمانہ اور ریاکارانہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ سرمایہ دارانہ نظام کی جانب سے پیش کی جانے والی آزادی در حقیقت صنف نسواں کی کھلی توہین ہے، اور اسے مکمل اسارت کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے مغربی ممالک کے سرکاری اعداد و شمار کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مغرب میں خواتین کے حق میں ایسے مظالم ہو رہے ہیں جس سے انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مغربی ممالک میں گھرانے کا شیرازہ بکھر چکا ہے، جسے ایک بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے انصاف پسند اور اصلاح پسند مغربی مفکرین بھی آواز اٹھا رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ مغربی دنیا میں گھرانے کی تباہی کی رفتار اتنی تیز ہو چکی ہے کہ نہ اس کے اصلاح کا امکان باقی ہے، نہ ہی اس کی نابودی کو روکنا ممکن رہ گیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے گزشتہ دنوں ایران میں سامراجی دشمنوں کے اشارے پر ہونے والے بلبوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دوران ایک سازش کے تحت حجاب کے خلاف نعرے لگائے گئے، لیکن ایران کی بائیمان خواتین نے ہی ان سازشوں کا مقابلہ کیا اور اس پر پانی پھیر دیا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے فرمایا کہ ایرانی خواتین نے مغربی دنیا کی تشہیراتی الغار کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ملک، مذہب اور دینی اقدار کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلامی انقلاب سے قبل دانشور، محقق اور مفکر خواتین کی تعداد انتہائی کم تھی، لیکن اسلامی انقلاب نے خواتین کی حقیقی ترقی کے لیے زمین ہموار کر دی، جس کے نتیجے میں آج بہت سی یونیورسٹیوں اور تحقیقاتی مراکز میں لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے علاقے میں صہیونی حکومت کی جارحانہ پالیسیوں پر عمل درآمد سے متعلق ایران کے خلاف اس غاصب حکومت کی جاری مہم جوئی پر سخت خبردار کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے چیئرمین کے نام اپنے مراسلے میں صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ پہلی بار نہیں ہے کہ ایران کے خلاف صہیونی حکومت اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کر رہی ہے، بلکہ اس جعلی حکومت نے بارہا ایران میں مختلف حکام، سائنسدانوں اور ایران کی پرامن ایٹمی تنصیبات کے خلاف تخریب کارانہ اور دہشت گردانہ اقدامات کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کی مہم جوئی اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران کے خلاف تمام مجرمانہ اور دہشت گردانہ اقدامات کے ذمہ دار غاصب صہیونی حکومت ہے، جسے اس طرح کے اقدامات کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اپنے مراسلے میں کہا کہ ایران بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق ہر قسم کے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے، اور ایران اپنی قومی سلامتی کے دفاع میں اپنی کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کرے گا۔ اسلامی مقدسات اور مذہبی اور قومی اقدار نیز ایرانی حکام کی توہین کرنے والے فرانسیسی میگزین کے تضحیک آمیز اقدام کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران میں تعینات فرانسیسی سفیر نیکولس رش کو محکمہ خارجہ میں طلب کیا گیا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی محکمہ خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے کل بروز بدھ اس ملاقات میں اسلامی جمہوریہ ایران کے شدید احتجاج سے فرانسیسی حکام کو باخبر کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے اسلامی، مذہبی اور قومی مقدسات اور اقدار کی توہین کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کرے گا، اور فرانس کو آزادی اظہار کے بہانے سے دوسرے مسلم ممالک اور اقوام کے مقدسات کی توہین کا جواز فراہم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایرانی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے پیغمبر اسلام کے مقدس مقام قرآن کریم اور اسلام پر حملہ کرنے سے متعلق اس فرانسیسی میگزین کے سیاہ کارنامے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران فرانس کی حکومت کو اس نفرت انگیز، توہین آمیز اور بلا جواز اقدام کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ کنانی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس اقدام کو متناسب جواب دینے کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے اس سلسلے میں فرانسیسی سفیر کو سرکاری احتجاجی نوٹ پیش کیا اور اس بات پر زور دیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران فرانسیسی میگزین کے ناقابل قبول رویے کی مذمت میں فرانسیسی حکومت کی وضاحت اور معاوضے کے اقدام کا منتظر ہے۔ دراصل فرانسیسی سفیر نے اس بات پر زور دیا کہ وہ ایران کے نظریات اور احتجاجی نوٹ کو اپنے ملک کے حکام تک پہنچائیں گے۔ ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ میں 4,000 سے زائد مکانوں پر مشتمل مسلمانوں کی ایک بستی کو منہدم کر دینے کے فیصلے کے خلاف بستی والوں کا احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق ریاست اتراکھنڈ کے علاقے ہلدوانی کی ایک پوری بستی کو ریاست کے ہائی کورٹ نے غیر قانونی قرار دیتے ہوئے منہدم کر دینے کا حکم صادر کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ یہ بستی ریلوے کی زمین پر غیر قانونی طور پر بنائی گئی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق بستی کے مکینوں کو 7 دن کے اندر مکانات خالی کر دینے کے نوٹس دیے جانے کے بعد لوگوں نے دھرنا شروع کر دیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ دسیوں سال سے اس بستی میں اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں اور اب اچانک انہیں بے گھر کیا جا رہا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ احتجاجی دھرنے میں خواتین اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہلدوانی کی غفور بستی کے مکینوں نے منگل کی رات کینڈل مارچ بھی نکالا۔ بستی کے مسلمان مکینوں کی طرف سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود پوری بستی والوں کو خوف ہے کہ 7 دن کی مہلت ختم ہونے کے بعد ان کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا سکتے ہیں۔ اس دوران انتہا پسند ہندو تنظیموں کی جانب سے ہلدوانی کی غفور بستی میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جاری احتجاجی دھرنے کے تعلق سے ماحول خراب کیے جانے کی مہم بھی شروع ہو گئی ہے۔ بتایا گیا کہ اگرچہ 4,300 سے زائد مکانات کی اس بستی کے مکینوں کی اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن اس میں ہندوؤں کے مکانات بھی ہیں۔ صہیونی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ سید حسن نصر اللہ صحت مند ہیں اور سعودی عرب اور اسرائیل نے ان کی صحت کے حوالے سے افواہیں پھیلائی تھیں۔ صہیونی ذرائع ابلاغ و تجزیہ کاروں نے حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل کی صحت کے بارے میں رپورٹس اور بیانات میں کہا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں اور ان کی بیماری سعودی اور عبرانی میڈیا میں ایک افواہ تھی۔ المیادین ویب سائٹ نے جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی شہادت کی تیسری برسی کے موقع پر حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کی کل کی تقریر پر عبرانی میڈیا کے رد عمل اور تجزیے پر اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے۔ المیادین کی رپورٹ کے آغاز میں کہا گیا کہ جیسے حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے اپنی تقریر شروع کی، اسرائیل کے متعدد ذرائع ابلاغ نے اس تقریر کی براہ راست تصاویر نشر کرنے کے لیے اپنے پروگرام بند کر دیے۔ سین حکومت کے چینل 13 نے حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل کے خطاب سے پہلے اعلان کیا کہ نصر اللہ کی موت کے بارے میں سابقہ تمام افواہیں اور سوشل نیٹ ورکس اور دیگر جگہوں پر چلنے والی تمام خبریں غلط تھیں۔ یہاں ہمیں ایک اور مایوسی ہوئی اور آج شام نصر اللہ ہی تقریر کریں گے۔ دہشت گرد گروہ نصرہ فنٹ نے شام اور ترکی کی نزدیکی کی خبروں پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ شام اور ترکی کے درمیان تعلقات میں بتدریج بہتری کی خبروں پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے شام میں سرگرم دہشت گرد گروہ نصرہ فرنٹ کے سرغنہ نے دوسرے دہشت گردوں سے کہا کہ وہ غمگین نہ ہوں۔ نصرہ فرنٹ کے سرغنہ ابو محمد الجولانی نے ہرگز مصالحت نہیں کریں گے عنوان سے ایک ویڈیو پیغام میں ترکی اور شام کے درمیان قریبی تعلقات اور دونوں ممالک کے حکام کی ایک دوسرے سے ممکنہ ملاقات کی خبروں پر رد عمل کا اظہار کیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں اور سامعین اس مرحلے میں پیش خدمت ہے سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں دہشت گردی سے پاکستان کی قومی سلامتی کو لائق خطرات کا جائزہ لیں گے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ یہ ناظرین، اسلام آباد میں دو دن کے وقفے سے وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت میں قومی سلامتی کمیٹی کے دو اجلاس منعقد ہوئے، اور ان اجلاسوں میں دہشت گردی کو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ اور دہشت گردوں کو پاکستان کا دشمن قرار دیا گیا۔ ہمارے آج کے پروگرام میں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی، اور ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ پاکستان سے سینئر تجزیہ نگار ارشاد محمود صاحب سے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے۔ تو آئیے پہلے انہی سے اس حوالے سے ایک پہلا سوال کرتے ہیں اور پھر راشد عباس کی طرف آئیں گے۔ جی ارشاد صاحب، السلام علیکم۔ ارشاد محمود صاحب، جناب اسلام آباد میں وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت میں گزشتہ دنوں دو دن کے وقفے سے جو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس ہوئے ہیں، یہ اجلاس روٹین کے اجلاس تھے یا پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے سنجیدہ خطرات محسوس کیے گئے اور اس کے بعد یہ اجلاس بلائے گئے؟
یہ دونوں اجلاس جناب بہت ہی غیر معمولی تھے اور ہنگامی بھی تھے، اس لیے کہ جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ گزشتہ ایک ماہ سے پاکستان کی سرحدوں میں پاک افغان سرحد کے اوپر کافی تیزی سے حملے ہوئے ہیں اور بہت سارے پاکستانی فوجی بھی اور سویلین بھی شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے شہروں کے اندر بھی، مختلف شہروں کے اندر بھی دھماکے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ایک دھماکہ جو ہے اسلام آباد جو دارالحکومت ہے اس میں بھی ہوا۔ تو اس کے بعد اس بات کے بہت زیادہ امکانات تھے اور یہاں کے خطرات بھی پیدا ہو چکے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں اور شہروں میں جو ہے وہ سیویلینز کو بھی اور فوجی اور دفاعی جو ہماری تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنائے گی اور بنا رہی ہے۔
جی جی
چونکہ اس کے ساتھ جو مذاکرات وغیرہ کا جو سلسلہ چلا تھا وہ کوئی کامیاب نہیں ہو سکا اور انہوں نے سیز فائر کو بھی ایک طرفہ طور پہ توڑ دیا ہے. تو اس تناظر میں یہ دونوں اجلاس ہوئے ہیں اور اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ ٹی ٹی پی یا اس طرح کی جتنی بھی دہشت گرد جماعتیں یا گروہ ہیں اور جو بھی لوگ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں ان کا مقابلہ کرے گا اور انہیں عبرتناک انجام سے دو چار کرے گا. یہ ایک طرح سے قومی رجال بھی ہے اور ایک طرح سے آپ سمجھیے کہ انہیں وارننگ بھی ہے.
بہت بہت شکریہ, لائن پر رہیے گا, ہم دوبارہ آئیں گے آپ کی طرف. ناظرین, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تازیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب. نقوی صاحب, اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں.
جی, بہت شکریہ.
پاکستان میں دہشت گردی اور اسی کے ساتھ قومی سلامتی کے دو ہنگامی اجلاس ہوئے جس میں آرمی چیف نے بھی شرکت کی, وفاقی وزراء نے بھی اور سیکورٹی اداروں کے سربراہان نے بھی. یہ جو موجودہ صورتحال ہے کہ پاکستان کی حکومت نے, پاکستان کے اداروں نے ملک کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ محسوس کیا, کیا واقعی دہشت گردی پاکستان میں ملک کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی ہے؟
جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کسی بھی ملک میں دہشت گردی, اور وہ بھی ایسی دہشت گردی کے جو مذہب کے نام پہ ہو اور ایسے گروہ کے جو کبھی نہ کبھی الائی بھی رہے ہوں یا اس ملک کے افراد ہوں اور ہمسایہ ممالک میں شفٹ ہو گئے ہوں, اور پھر ایسے افراد یا ایسے گروہ کے جو کھلم کھلا دھمکیاں بھی دے رہے ہوں اور ان کی ریٹرن باقاعدہ دھمکیاں بھی میڈیا کے اندر آ چکی ہوں گے. ہم پورے ملک میں کہیں پہ, یعنی پورے شہر کے کسی پورے ملک میں کہیں پہ بھی ہم کاروائیاں کریں گے, اور باقاعدہ اس میں وہ اپنے علاقائی اور تحصیل سطح کے, حتیٰ جو میں نے لیٹر دیکھا ہے کہ تحصیل سطح کے کمانڈروں کو کہا گیا ہے کہ آپ کاروائیاں انجام دیں, یعنی یہ نہیں کہا کہ کاروائیوں کے لیے تیار رہیں, یعنی اس میں باقاعدہ حکم میں جو ان کے لیڈروں کی طرف سے, یعنی وہی ٹی ٹی پی جیسے ارشاد صاحب کہہ رہے تھے,
آپریشن شروع کر دیں.
جی ہاں, یعنی ٹی ٹی پی کی طرف سے ہے, اور وہ اس کے پیچھے بھی پورا ایک پس منظر ہے ٹی ٹی پی کا کہ ٹی ٹی پی نے یہ کس لیے اس طرح کا لیٹر دیا, اور وہ جو امن معاہدہ تھا یا جو ایک صلح نامہ تھا وہ کیوں کینسل ہوا. البتہ ارشاد صاحب نے تو صرف نیشنل سیکیورٹی کی بات کی, بات تھوڑی اس سے پہلے کی بھی ہے. اگر آپ ایک ہفتہ پہلے دیکھیں تو کور کمانڈرز کا جو اجلاس ہوا, تو بنیادی طور پہ کور کمانڈرز کے اجلاس میں اس مسئلے کو اٹھایا گیا, چونکہ سیاسی حکومتیں تو اپنے سیاسی امور میں زیادہ اس وقت مشغول ہیں, اور بالخصوص جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ تو اپنی اپوزیشن یعنی عمران خان کی حکومت کی وجہ سے مختلف طرح کے ان کو چیلنجوں کا سامنا ہے, اور مرکزی حکومت پہ تو تانے کسے جاتے ہیں کہ یہ تو چند کلومیٹر کے حلقے کے اندر جو ہے وہ حکومت ہے, اس کے پاس تو نہ پنجاب جیسا بڑا صوبہ ہے, نہ خیبر پختونخوا ہے, نہ سندھ ہے فلاں. تو اس لحاظ سے بنیادی مسئلہ وہیں سے اٹھا جب کور کمانڈرز نے اس ایشو کو اٹھایا, اور ان کے ایجنڈے میں یہ پوائنٹ سب سے ترجیحی بنیادوں پہ تھا کہ اس وقت پاک افغان جو بارڈر ہے وہ انتہائی غیر محفوظ ہو چکا ہے, اور اس کے جو اثرات ہوں گے وہ پورے ملک پہ اثرات ہوں گے, اور اس کے جو نتائج ہیں وہ اس وقت دونوں ملکوں کے لیے بھی ایک چیلنج بن گئے ہیں.
جی, بہت بہت شکریہ. جی ارشاد صاحب, آپ لائن پہ ہیں جناب؟
جی میں ہوں.
جی, اچھا, یہ اجلاس میں انتہا پسندی, فرقہ پرستی اور مذہبی منافرت پھیلائے جانے کو بھی پاکستان کی قومی سلامتی کے منافی قرار دیا گیا ہے, تو انتہا پسندی, فرقہ پرستی اور مذہبی منافرت کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا فیصلہ کیا گیا ہے؟
دیکھیے, کوئی بہت اچھے سے جب سے یہ پشاور میں ہمارا جو اے پی ایس ہے آرمی پبلک اسکول, اس پہ حملہ ہوا تھا, تو اس طرح کے بہت سارے اقدامات کیے گئے تھے کہ مساجد اور مسجد اور ممبر اور محراب کو جو ہے وہ دوسرے فرقوں یا مکاتب فکر, جو مذہبی مکاتب فکر ہیں, ان کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا لاؤڈ اسپیکر کا استعمال پہ بھی بہت بڑی پاکستان میں پابندی ہے کہ آپ جمعہ کے خطبے اور اذان کے علاوہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے. اسی طرح مساجد میں جو ہے مختلف امور کے حوالے سے, جیسے پہلے افغانستان کے حوالے سے جہاد کے نام پہ چندہ ہوتا تھا, اس طرح کی ممانعت کر دی گئی تھی. تو بہت سارا لٹریچر چھپتا رہتا تھا جو مختلف فرقوں کے خلاف نفرت انگیز مواد اس میں موجود ہوتا تھا, اس کے اوپر بھی کڑی نگرانی کی گئی اور ایک بڑی حد تک اس میں کامیابی بھی ملی ہے کہ ایسا مواد اب بہت پاکستان میں کم ہی, جیسے کہ پہلے سر عام ملتا تھا, چھپ چھپا کے کہیں ملتا ہوگا لیکن سر عام اس طرح کا مواد جو ہے لٹریچر جو ہے اویلیبل نہیں ہے.
جی,
تو سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس کے حوالے سے بھی پاکستان کی جو حکومت ہے وہ کافی بے چین بھی ہے کہ اس کو خاص طور پہ کنٹرول کیا جانا چاہیے تاکہ مذہبی منافرت اور انتہا پسندی جو ہے, چونکہ اب دنیا میں آپ کو پتا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے میڈیم ہی چینج ہو گیا ہے نفرت پھیلانے کا, انتہا پسندی اور منافرت پھیلانے کا, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی بہت سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں, کچھ قوانین بھی مرتب کیے جا رہے ہیں. تو اصل بات جیسے مجھ سے پہلے نقوی صاحب نے بھی کی کہ پاکستان کے اندر جو حکومت ہے وہ بہت زیادہ داخلی مسائل کا شکار ہے, خاص طور پہ جو مرکزی حکومت ہے اور صوبائی حکومتیں بھی ہیں, تو وہ داخلی سیاسی عدم استحکام سے دو چار ہیں, تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو فوکس ہے وہ اس طرح کے جو قومی ایشوز ہیں ان کے اوپر نہیں ہو پا رہا. تو بہرحال یہ ایک اجلاس جو ہے اس اعتبار سے اچھا ہے کہ انہوں نے دو ٹوک موقف کا بھی اظہار کیا ہے اور افغانستان کی جو حکومت ہے اس کو اس کے لیے بھی بڑا واضح پیغام ہے. اور اب ہم نے میں نے کل بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے بہت ساری موبلائزیشن بھی کی ہے پاک افغان بارڈر پہ, تو یہ دونوں ملکوں کے لیے بھی جہاں اچھا نہیں ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ خود افغانستان کو بھی شاید وہاں کی جو طالبان کی حکومت ہے ان کو شاید اس غلط فہمی ان کو ہے کہ پاکستان کی سچویشن جو داخلی ہے معاشی ہے مستحکم نہیں ہے, تو یہ شاید ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک موقع ہے کہ پاکستان کو پریشرائز کریں.
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا چاہتا ہے, اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. شکریہ.
ابھی آپ سامعین سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. امید ہے کہ ہمارا پروگرام آپ کو پسند آ رہا ہوگا. اور سامعین, اس مرحلے میں اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی قب ہو کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب ایک میں ہی تو نہیں طالب سب یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب سب نے پا جاؤں گا کب یا نبی امی لقب یا نبی.
اور سامعین, اب پیش خدمت ہے پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں مریم زہرا اور حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
تسبیح پڑھے دن رات تیری اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعا یوں محب خدا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی اولاد انہیں تو کر دے عطا۔ شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے دو ماں،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں، اے مولا،
ہو قید جفا میں، اے مولا،
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ۔ کبھی آئے نغموں کا کوہ گرا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے، روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ قاف کی 16ویں آیت کی تلاوت سے اپنے قلوب کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔
اور ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کا نفس کیا کیا وسوسے پیدا کرتا ہے، اور ہم اس سے رگے گردن سے زیادہ قریب ہیں۔
سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے بیان کیا تھا کہ سورہ قاف کی آیتوں کا موضوع قیامت ہے۔ اب یہ آیت کریمہ انسانوں کے امور کے بارے میں خداوند عالم کے علم سے مخصوص ہے، جس میں ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ پروردگار عالم انسانوں کا خالق ہے اور اس کے وجود کے تمام اجزاء اور حالات سے مکمل آگہی رکھتا ہے۔ خداوند عالم نہ صرف جو کام انسان انجام دیتے ہیں ان سے واقف و باخبر ہے، بلکہ ان کے ذہنوں میں جو باتیں گھومتی ہیں اور جو کچھ بھی فکر و خیال کرتا ہے اس سے بھی آگاہ ہے۔ واضح سی بات ہے کہ خداوند عالم اپنے لطف و کرم کی بنا پر انسان کے ذہن میں جو برے وسوسے اور برے افکار موجزن ہیں، البتہ جب تک کہ مرتکب اعمال غیر صالح نہ ہوں، سزا نہیں دیتا ہے۔ انسان کی زندگی ان شہ رگوں سے وابستہ ہے جو اس کے خون کو اس کے دل سے بدن کے مختلف حصوں تک پہنچاتی ہیں۔ البتہ پروردگار ان رگوں سے بھی زیادہ انسان سے قریب ہے، کیونکہ در حقیقت انسان کی زندگی خداوند عالم کے دست قدرت میں ہے، اور اس کا دل اور رگیں خداوند عالم کے ارادے کے پورا ہونے کا وسیلہ ہیں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خداوند عالم کا علم اور اس کی قدرت لامتناہی ہے اور ہمیشہ انسان پر مکمل احاطہ کیے ہوئے ہے۔ انسان کے حالات سے پروردگار عالم کی آگاہی نہایت دقیق اور ٹھوس ہے، لہٰذا اگر ہم یہ تصور کریں کہ خداوند عالم ہمارے اندرونی افکار و خیالات اور ارادوں سے بے خبر ہے تو یہ باطل خیالات ہیں۔ اگر ہم اپنے نفس کی حفاظت نہ کریں تو ہمارا نفس ہمیں مختلف راہوں سے غیر شائستہ کاموں اور وسوسوں کی جانب تحریک کرتا ہے، اور اس طرح ہمیں گمراہی کی طرف راغب کرتا ہے کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ قاف کی 17ویں اور 18ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ،
جبکہ دو لکھنے والے اس کی حرکتوں کو لکھ لیتے ہیں جو داہنے اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا ہے مگر یہ کہ ایک نگہبان اس کے پاس موجود رہتا ہے۔ سامعین، گزشتہ آیت کریمہ میں انسانوں کے ذہنی افکار سے خداوند عالم کی مکمل آگہی کے بارے میں گفتگو کی تھی، اب یہ آیت کریمہ انسانوں کے تمام امور کے ثبت ہو جانے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، خداوند عالم نے ہر انسان کے شانوں پر دو فرشتے بٹھا رکھے ہیں جو ہمیشہ ان کے حرکات و سکنات کی محافظت کرتے ہیں اور اس کے تمام اچھے اور برے کاموں کو لکھتے ہیں، اور ان کی نظروں سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی ہے۔
بہت سے افراد ایسے بھی موجود ہیں جو گفتگو کرنے کو اپنے کام کا حصہ قرار نہیں دیتے ہیں اور نہ ہی اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں، جبکہ انسان کی اجتماعی گفتگو اور معاملات میں گفتگو کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے۔ لہذا قرآن کریم نے گفتگو کرنے کو جدا طور پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، منہ سے جو بھی الفاظ و کلمات نکلتے ہیں وہ دونوں فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں اور ثبت کرتے ہیں۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ پروردگار عالم انسان کے باطن سے آگاہ ہو باخبر ہے، لیکن ہر کام کے لیے اس نے اسباب و وسیلہ قرار دیا ہے، اسی لیے اس نے فرشتوں کو معین فرمایا ہے تاکہ انسان کے تمام اعمال کو ضبط تحریر کریں۔ فرشتوں کی موجودگی پر ایمان غیب پر ایمان رکھنے کے مصادیق میں سے ایک ہے جو خداوند عالم پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ ہے۔ انسان نہ صرف کردار و رفتار کے مقابلے میں بلکہ اپنے کلام کا بھی ذمہ دار ہے، اور کوئی بھی کام انسان سے جاری نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔
سامعین، آئیے اب سورہ قاف کی 19 سے 22 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ،
اور موت کی بے ہوشی یقیناً طاری ہوگی کہ یہی وہ بات ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا، اور پھر سور پھونکا جائے گا کہ یہ عذاب کے وعدے کا دن ہے، اور ہر نفس کو اس انداز سے آنا ہوگا کہ اس کے ساتھ ہنکانے والے اور گواہی دینے والے فرشتے بھی ہوں گے۔ یقیناً تم اس کی طرف سے غفلت میں تھے تو ہم نے تمہارے پردوں کو اٹھا دیا ہے، اور اب تمہاری نگاہ بہت تیز ہو گئی ہے۔
موت کے وقت انسان پر عجیب بے چینی و اضطراب چھا جاتا ہے۔ عام طور پر انسان موت سے راہ فرار اختیار کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ اگر انسان کو موت کی ظاہری شکل دکھا دی جائے تو دوسروں کی موت کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ موت برحق ہے اور یہ سب کو اچک لے گی، چاہے انسان اس کی آمادگی رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ البتہ موت فنا و نابودی کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم منتقل ہونے کا نام ہے، اور فطری طور پر نہایت ہی سخت اور عزیز و اقربا اور دوستوں سے جدائی کا نام ہے۔ پیدائش کے موقع پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی شکم مادر کے اندر کی زندگی سے نکل کر دنیاوی زندگی میں قدم رکھنا ہے، اور ناف کے کاٹنے سے لے کر ناف بند تک گریہ و زاری ساتھ ساتھ ہے۔ پیدائش کے وقت ہم ماں کے شکم سے نکل کر زمین پر قدم رکھتے ہیں، اور موت کے وقت زمین کے شکم میں چلے جائیں گے، اور جب بھی خداوند عالم ارادہ کرے گا زمین کے شکم سے نکل کر دوبارہ زمین پر قدم رکھیں گے، لیکن اس وقت ان سوالوں کا جواب و حساب دینے کے لیے زمین پر قدم رکھیں گے جسے ہم نے زمین پر رہ کر انجام دیا ہے۔ دنیا ہی کی طرح قیامت میں بھی دو فرشتے ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے تاکہ خداوند عالم کی عدالت میں حاضر ہوں، اور یہی فرشتے دنیا میں انجام دیے جانے والے ہمارے تمام کاموں کی گواہی دیں گے۔ اس وقت انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کس قدر قیامت اور میدان قیامت سے غافل تھا، اور آج کے دن کے حساب و کتاب کے لیے خود کو آمادہ نہیں کیا ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ موت سے فرار انسان کی فطری خصوصیت ہے۔ سکرات موت سے انسان ضرور دوچار ہوں گے، خوف و وحشت، اضطراب و بے چینی اور موت کا دباؤ اس قدر ہوگا کہ انسان اپنی اصلی حالت کھو بیٹھے گا اور اپنا ہوش و حواس کھو دے گا۔ آخرت سے غفلت ایک ایسا سنگین خطرہ ہے جو انسان کو خوف دلاتا ہے، اور یہ چیز باعث بنتی ہے کہ وہ حد سے زیادہ دنیا، اس کی رنگینیوں اور اپنے بیوی بچوں سے بہت زیادہ وابستہ ہو جائے۔
دنیا اور اس کی رنگینیاں انسان کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا پردہ ہے جو حق کو دیکھنے میں ممانعت کرتا ہے، لہذا غافل انسان بابصیرت آنکھوں سے محروم رہتا ہے، لیکن قیامت کے دن جب یہ پردے آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جائیں گے تو انسان تیز بین اور ہوشیار ہو جائے گا، اور نئے نئے حقائق کو درک کر لے گا۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ سمجھنا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے، اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔ بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے۔
وظیفہ ہے بخشش کا سامان ہے جو حکم دیا اس نے جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے.
ابھی آپ سامعین پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے اور سامعین نشریات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں. اس مرحلے میں پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گے. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 15/10/12 جماعت ثانی اور 5 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بارہ جماعت ثانی 643 ہجری قمری کو 7ویں صدی ہجری قمری کے مشہور مفسر اور ماہر لسانیات, فقیہ اور عالم دین ابو الحسن علی ابن عبد الصمد شافعی نے وفات پائی. وہ مصر کے ایک علاقے سخا میں پیدا ہوئے, اسی لیے سخاوی کے نام سے مشہور ہوئے. وہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے شام چلے گئے اور دمشق میں قیام پذیر ہوئے. انہوں نے حدیث, اصول دین اور تجوید میں متعدد کتابیں تحریر کیں, جن میں جواہر اور سفر السعادہ کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے. پانچ جنوری 603 عیسوی کو ایران اور روم کی 24 سالہ جنگ کا آغاز ہوا. یہ جنگ روم کے شہنشاہ موریس کے قتل کے سبب شروع ہوئی, جو ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز کا دوست تھا. خسرو پرویز اور موریس کے تعلقات دوستی اور خلوص پر استوار تھے. 603 عیسوی میں روم والوں نے موریس کو قتل کر کے فوکس کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا, جس کے بعد موریس کے بیٹے نے ایران آ کر خسرو پرویز سے مدد کی درخواست کی. خسرو پرویز نے موریس کے خون کا انتقام لینے کے لیے روم پر حملہ کر دیا اور تھوڑے ہی عرصے میں کئی شہر فتح کر لیے. کچھ عرصے کے بعد روم کے بادشاہ نے صلح کے مذاکرات کے لیے خسرو پرویز کے پاس اپنا سفیر روانہ کیا, مگر خسرو پرویز نے, جو اپنی بے شمار فتوحات سے مغرور ہو گیا تھا, صلح کی پیشکش مسترد کر دی اور یہ جنگ 2 عشرے سے زیادہ عرصے تک جاری رہی, جس میں مختلف نشیب و فراز آئے. کبھی خسرو پرویز کو فتح حاصل ہوئی اور کبھی رومیوں کو. یہ جنگ 13 ستمبر 627 عیسوی کو ختم ہوئی. پانچ جنوری 1691 عیسوی کو یورپ میں پہلا نوٹ چھپا اور جاری ہوا. یہ کاغذ کا نوٹ سویڈن کے اسٹاک ہوم بینک نے جاری کیا. اس نوٹ کے چھپنے سے پہلے نقد لین دین میں 4 کونوں والے بڑے سکے استعمال ہوتے تھے. سویڈن میں چھپنے والے ان پہلے کرنسی نوٹوں میں سے چند نوٹ اب بھی موجود ہیں, جن میں سے ایک نوٹ اسٹاک ہوم بینک کے میوزیم میں محفوظ ہے. سامعین, پروگرام یادوں کے جھروکے آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں. پانچ 5 جنوری سن 1928 عیسوی کو پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق سندھ کے معروف سیاسی خاندان سے تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم بمبئی میں اور اعلیٰ تعلیم کیلیفورنیا یونیورسٹی، بریکلے اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی اور پاکستان واپس آ کر عملی سیاست میں حصہ لینے لگے۔ وہ مختلف ادوار حکومت میں وزیر بھی رہے۔ 30 نومبر 1967 کو انہوں نے لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ ایوب خان کے بعد یحییٰ خان برسر اقتدار آئے اور انہوں نے ملک میں پہلے انتخابات کروائے تو مغربی پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد بھٹو پاکستان کے صدر بن گئے۔ 5 جولائی 1977 کو ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ ستمبر 1977 میں انہیں اپنے دور میں ہونے والے ایک قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ 18 مارچ 1978 کو انہیں موت کی سزا سنا دی گئی اور 4 اپریل 1979 کو راولپنڈی ڈسٹرکٹ جیل میں پھانسی دے دی گئی۔15 دسمبر 1373 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے اس وقت کے فضائیہ کے سربراہ میجر جنرل منصور ستاری ایک فضائی حادثے میں شہید ہو گئے۔ وہ 1377 ہجری شمسی میں تہران کے ایک نزدیکی علاقے میں پیدا ہوئے اور ہائی اسکول کی تعلیم کے بعد کیڈٹ کالج میں انہوں نے داخلہ لیا۔ انہوں نے کیڈٹ کالج کے بعد یونیورسٹی میں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن 1980 عیسوی میں عراق کی طرف سے ایران پر جنگ مسلط کرنے کے بعد وہ اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے فوج میں واپس آ گئے۔ منصور ستاری نے جنگ کے دوران ایران کی فضائی حدود کے تحفظ کے لیے اپنی لیاقت و شجاعت کا بھرپور مظاہرہ کیا اور اسی وجہ سے ان کو 1365 ہجری شمسی میں اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ کا سربراہ بنا دیا گیا۔ بہرحال منصور ستاری فضائیہ کے کچھ دیگر افسروں کے ساتھ ایک مشن سے واپس آ رہے تھے کہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ان کا طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا اور منصور ستاری اور ان کے ساتھی اس حادثے میں شہید ہو گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور لیجیے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا فی نعمته اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه و خیر ما بعد و صرف عنی شره و شر ما فیه و شر ما بعد اللهم انی بذمت الاسلام اتوسل الی و به حرمت القرآن اعتمد علی و به محمد المصطفى صلى الله عليه و آله استشفع لدی فاعرف اللهم ذمتی التي رجوت بها قضاء حاجتی یا ارحم الراحمین اللهم اقض لی فی الخمیس خمسا لا یتسع لها الا کرمک ولا یطیقها الا نعمک سلامتن اقوا بها علی طاعتک و عبادتن استحق بها جزیل مثوبتک و سعتن فی الحال من الرزق الحلال و ان تؤمننی فی مواقف الخوف بامنک و تجعلنی من توارق الحموم والغموم فی حسنک و صل علی محمد و آل محمد و اجعل توسلی به شافعا یوم القیامت نافعا انک انت ارحم ہوحمید.